حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عید نوروز اور ایران کے ہجری شمسی سال کے آغاز پر عوامی اجتماع سے اہم اور پالیسی ساز خطاب 20 مارچ 2024۔
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت الله فی الارضین. عید همه شما مبارک.
آپ سب کو عید کی مبارکباد۔ ہر سال یہ ملاقات حضرت ابوالحسن امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سائے میں ہوا کرتی تھی۔ اس سال ہم اس نعمت سے محروم ہیں، لہذا دور سے ہی اظہار عقیدت کر لیتے ہیں۔ بود منزل نبوت در سفر روحانی، روحانی سفر میں فاصلے رکاوٹ نہیں بنتے۔
السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جواره فقبضک الیه باختیاره والزم اعداءک الحجه مع ما لک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه۔ السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته۔
ایک بار پھر عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں کو، تمام ملت ایران کو۔ بہار فطرت اور بہار روحانی، رمضان المبارک کی ایک ساتھ آمد کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم کے دونوں پڑھے اپنے بندوں کے قصب فیض کے لیے مہیا کر دیے ہیں۔ البتہ ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ آج فطرت کی بہار کی نسیم اور بہار روحانیت کی نسیم تمام مومنوں صالح بندوں کے قصب فیض کے لیے چل رہی ہے۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے، گفت پیغمبر بے اصحاب کبار تن م پوشانید از باد بہار۔ پیغمبر نے اپنے باعظمت اصحاب سے فرمایا، نسیم بہار کو اپنے جسم سے مس ہونے دو، کیونکہ بہار کی ہوا، مارچ کی نسیم ماحول کو بھی تازگی عطا کرتی ہے اور جسموں کو بھی تر و تازہ کر دیتی ہے، ساتھ ہی رویدگی، شکوفائی اور شگفتگی بھی پیدا کرتی ہے۔ یہی چیز روحانیت کی نسیم روح کے سلسلے میں کرتی ہے۔ بہار رمضان کی روحانی نسیم انسانوں کی روح کو جلا بخشتی ہے، تازگی دیتی ہے اور انسان کے نمو اور ارتقاء کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انس و قربت ماہ رمضان میں اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جو غفلت کا شکار نہیں ہے۔ رمضان کی روحانی نسیم سے کیا مراد ہے؟ روزہ۔ روزہ رمضان کی ہواؤں میں سے ایک ہے، شب قدر بھی ہے، رمضان کے دنوں راتوں اور سحر کی مناجاتیں بھی ہیں، دعائے ابو حمزہ شمالی بھی ہے، یہ سب روحانی نسیمیں ہیں، یہ سب روحانی ہوائیں ہیں جو عزم و ارادے کے مالک انسان کے لیے چلتی ہیں اور اسے نمو عطا کرتی ہیں، اسے تازگی دیتی ہیں اور اسے شکوفائی سے نوازتی ہیں، انسان کے اندر شوق معرفت اور اشتیاق عمل بڑھا دیتی ہیں، انسان کو روحانی بے کیفی کی حالت سے باہر نکالتی ہیں، روحانی تعطل کی کیفیت سے باہر لاتی ہیں، انسان کو عبد صالح بنا دیتی ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ نیکیوں کی سمت پرواز کرتے ہیں اور آپ عبد صالح بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عبد صالح سے وعدہ کیا ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ عبد صالح کو ملنے والی دنیاوی اجر ہے، آخرت میں بھی ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہاں بھی عبد صالح کو پیغمبروں کی صف میں قرار دیا گیا ہے، صدیقین کے زمرے میں رکھا گیا ہے، شہداء کے ساتھ جگہ دی گئی ہے۔ ماہ رمضان ایسی طاقت رکھتا ہے، ایسا فن و ہنر رکھتا ہے کہ آگاہ انسان کو، متوجہ رہنے والے انسان کو، غافل نہ رہنے والے انسان کو ان روحانی مدارش پر، بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری عزیز ملت ایران، تمام امت مسلمہ اور وہ سارے بندے جن کے دل اللہ کے ساتھ ہیں، روحانیتوں سے کسب فیض کریں گے اور خود کو ارتقاء کی سمت لے جائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ میں نے کچھ باتیں سال کے نعرے کے حوالے سے آمادہ کی ہیں، کچھ باتیں ہیں، ایک دو نکات ملک کے عمومی اور ملی مفادات کے تعلق سے بہتر ہے کہ ملت ایران کی خدمت میں عرض کروں، لہذا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس سال کے شعر کے بارے میں، سال کے نعرے کے لیے جو چیز پیش کی گئی ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ فکریں اور عزائم ملک کی اساسی اسٹریٹجی کے اس حصے پر مرکوز ہو جائیں۔ سال کا نعرہ عام طور پر ملک کی کلیدی اسٹریٹجی کا ایک جز ہوتا ہے، ایک طرف حکام کی توجہ، عہدیداران کے حوصلے اور عہدیداران کی کوششیں اس حصے پر مرکوز ہو جائیں، اور دوسری طرف رائے عامہ اور عوامی معرفت بھی اس کا مطالبہ کرے۔ سال کا نعرہ ہم پیش کرتے ہیں اور برسوں سے یہ سنت ہمارے درمیان چلی آ رہی ہے۔ حالیہ چند برسوں کے ان نعروں میں جو چیز تسلسل سے موجود رہی ہے وہ اقتصادی امور پر تاکید اور توجہ ہے۔ گزشتہ سال ہم نے افراط زر پر کنٹرول اور پیداوار کا فروغ کا نعرہ دیا تھا۔ سرکاری رپورٹیں جو تصدیق شدہ ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس میدان میں اچھے کام ہوئے ہیں، البتہ جو چیز مطلوب تھی ہم اس سے ابھی کافی پیچھے ہیں، اس لیے ابھی کوشش اور بھی جاری رہنی چاہیے۔ لہذا میں یہی عرض کرتا چلوں کہ 1402 ہجری شمسی سال کا نعرہ اس سال بھی ہمارے مطالبات میں شامل رہے گا، ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے، ان کاموں میں ہے کہ جن کے لیے تمام عہدیداران کو اور تمام عوامی کارکنوں کو کوشش کرتا رہنا چاہیے۔ تاہم اس سال کا نعرہ زیادہ نمایاں، اس سال کا نعرہ پیداوار کی لمبی چھلانگ ہے۔ پیداوار میں چھلانگ شاید بہت بڑا کام اور کچھ لوگوں کی نظر میں ناممکن ہو، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس نعرے کے دوسرے حصے یعنی عوامی شرکت کے مد نظر یہ ممکن ہے۔ اگر ہم اقتصادی شعبے میں عوام کا عزم و ارادہ، عوام کا سرمایہ، عوام کی جدت عملی اور سنجیدہ فعالیت کو لانے میں کامیاب ہو جائیں، ان کو میدان میں لے آئیں، در حقیقت اقتصادی میدان میں ایک عوامی لام بندی کر لی جائیں، تو پیداوار، جست، ترقی اور چھلانگ لگائی جا سکتی ہے۔ بہرحال اقتصاد ملک کے حیاتی امور میں ہے، ہماری ایک کمزوری جس کی گوناگون وجوہات ہیں اقتصادی مشکلات ہیں۔ اگر ملک کی معیشت مطلوبہ سطح پر پہنچ جائے تو ملک کی عمومی صورتحال پر اس کا اثر پڑے گا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عوام کے دین و دنیا پر اس کا اثر پڑے گا۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ ایسے ممالک بھی ہیں جو دولت و اقتصاد کے اعتبار سے پیش رفتہ ہیں، ان کی حالت اچھی ہے لیکن وہاں عوام کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ دوسری ہے کیونکہ وہ انصاف و مساوات پر توجہ نہیں دیتے، چونکہ دینی تعلیمات اور دینی عقیدے کی اہمیت پر توجہ نہیں دیتے، اس لیے وہاں عوام کی حالت دیگرگوں اور خراب ہے۔ بہرحال اقتصاد بہت مؤثر چیز ہے۔ برسوں سے دشمن اس کوشش میں ہے کہ ملکی معیشت کو تباہ کر دیں۔ دشمن بڑی تندہی سے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ ہم یہ چیز امریکہ اور اس کے بقیہ ہم نواؤں کے اتحادیوں کے گزشتہ مدت کے معاندانہ برتاؤ میں محسوس کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ایران کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ ان کا مقصد اقتصادی لحاظ سے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا ہے۔ البتہ ہمارے نوجوانوں کی بلند ہمتی اور اس ملک میں عوام اور عہدیداران کی طرف سے انجام دی جانے والی وسیع و عریض کوششوں کی وجہ سے دشمن کامیاب نہیں ہو سکا، اور اللہ کی نصرت و مدد سے آئندہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اقتصادی مسئلے میں دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سرگرم ہے، فعالیت کر رہا ہے۔ ہمیں بھی فعال رہنا چاہیے، سرگرم رہنا چاہیے، اس راہ میں پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، صحیح سوچ کے ساتھ، شب و روز کی صحیح پہم کے ساتھ۔ ملکی معیشت کے فروغ کے لیے ملک کی ساری چھوٹی بڑی یونٹوں کا حرکت میں آنا ضروری ہے۔ سب کو چاہیے کہ محنت کریں، ملکی انفراسٹرکچر کو بھی استعمال کیا جائے، عوامی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لایا جائے۔ اقتصادی شعبے اور انتظامی شعبے کے افراد کی انتظامی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی توانائیوں کو حقیقی معنی میں بروئے کار لایا جائے۔ نالج بیسڈ کمپنیوں کی حمایت کی جائے۔ یہ سارے کے سارے وسائل ہیں، ذرائع ہیں۔ اگر مجموعی طور پر ان پر توجہ دی جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ملکی معیشت کو فروغ حاصل ہوگا، البتہ عہدیداران کی بلا وقفہ کوششوں کی صورت میں۔ الحمدللہ موجودہ حکومت ایسی ہے جو محنت، تحرک اور فعالیت کے اعتبار سے واقعی بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ ان کی محنت کافی اچھی رہی ہے، تو یہ چیز وہ ہے جو اس سال کے نعرے میں ہمارے مد نظر تھی۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اقتصادی شعبے پر خاص توجہ دی جائے، اور اس راہ میں کامیابی کے لیے عوامی تعاون و شراکت سے حقیقی معنی میں فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مشن میں ساری فورسز کمر کس لیں۔ اب یہ ہمارے عہدیداران کا ہنر ہے کہ انشاءاللہ اس کا مناسب راستہ تلاش کریں اور اس کام کو انجام دیں۔ یہ سال ساتویں ترقیاتی پروگرام کے آغاز کا پہلا سال ہے۔ ساتواں ترقیاتی پروگرام اس سال شروع ہوگا۔ ساتواں پروگرام کا مقصد انصاف و مساوات کے ساتھ اقتصادی ترقی ہے۔ تاہم اس پروگرام کے اختتامی منزل کے لیے کچھ اہدافات ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ اہداف بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ میں لانا، بجٹ کے انفراسٹرکچر کی اصلاح، ٹیکس کے نظام میں بنیادی تبدیلی، ملک کی بنیادی ضرورت کی اشیاء کے کم از کم 90% حصے کی ملک کے اندر پیداوار، یہ بہت بڑے منصوبے ہیں۔ زراعت کے پانی کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ، یہ ملک کی اہم مشکلات میں ہے، اور اس ساتویں پروگرام میں اس پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ یہ بہت عظیم قومی پروجیکٹ ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اہداف حاصل ہوں تو میری نظر میں عوام کے سامنے آئے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہے۔ یہ کام عوام کی شرکت سے انجام پانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملت ایران اس پر توجہ دے۔ بے شک ہر کسی کی الگ توانائی ہوتی ہے، سب ایک سطح کے نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، سارا تعاون ایک جیسا نہیں ہے، لیکن عوام کی طرف سے ہونے والی مجموعی مدد کہ جس کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان اہداف تک پہنچا سکتی ہے۔ اس اعلان آمادگی کا شکریہ۔ جو آپ نے یہاں عرض کیا. مجھے یقین ہے کہ عوام آمادہ ہیں, لیکن میدان میں آنے کے لیے راستہ ملنا چاہیے اور میدان عمل میں یہ آمادگی دکھائی جانی چاہیے, جیسا کہ مقدس دفاع میں دکھائی گئی. دفاع مقدس میں عوام نے اپنی آمادگی ہر پہلو سے ثابت کر دی, تمام مشکل میدانوں میں. ہمیں انشاءاللہ یہ کام کرنا چاہیے. البتہ علم کے باب میں, اخلاق کے باب میں, آرٹ و ہنر و ثقافت کے میدان میں, ثقافت کے شعبے میں, ملک کے دیگر اہم کاموں کے سلسلے میں یہی عوامی کمر کسنا حلال مشکلات ہے اور ضروری ہے. لیکن سر دست ہماری بحث اقتصادی شعبے کی بحث ہے. میرا ماننا ہے کہ عوامی شعبے کی صلاحیت اور عوامی توانائیاں بہت زیادہ ہیں. حال ہی میں اسی امام بارگاہ میں ایک نمائش لگی کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کی پیداواری سرگرمیوں کو اور عوام نے اپنے سرمایے اور اپنی جدت عملی سے جو چیزیں پیدا کیں قریب سے دیکھ سکوں. میں نے آ کر تقریباً 4 گھنٹے یا 4 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت وہاں صرف کیا اور ان عوامی پروجیکٹوں کو تفصیل سے دیکھا. حیرت انگیز تھا, بہت زبردست تھا. پیداوار اور اقتصادی شعبے کی جدت عملی کے سلسلے میں عوام کی بے قرار توانائیوں کا مظہر تھی. بہت سے تو نوجوان تھے. نوجوانوں نے آ کر یہاں بتایا کہ انہوں نے اپنی فکری صلاحیتوں کے ذریعے اقتصادی میدان میں بہت بڑے کام انجام دیے ہیں. تو توانائیاں موجود ہیں, صلاحیتیں موجود ہیں, ان توانائیوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بڑی صنعتوں کے شعبے میں, پانی کے استعمال کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے شعبے میں, آئل سیکٹر میں, دستکاری صنعتوں کے میدان میں, نقل و حمل کے شعبے میں, ان تمام شعبوں میں نئی سوچ اور خلاقانہ صلاحیت رکھنے والے نوجوانوں نے محنت کی ہے, کام کیا ہے, بڑے کام انجام دیے ہیں. اقتصادی شعبے میں ہم بیرونی اور بین الاقوامی سطح پر کام کر رہے ہیں اور یہ کام جاری بھی رہنا چاہیے. اس کے بغیر معیشت کا کام آگے نہیں بڑھ پائے گا. لہذا یہاں میرا خطاب دوسرے حکومتی عہدیداران سے ہے. خارجہ امور کے میدان میں جن ملکوں کے ساتھ ہمارے اقتصادی روابط ہیں, وہاں یہ مفاہمتی یادداشتیں جن پر دستخط ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا, انہیں قانونی قابل عمل اور قابل نفاذ معاہدوں میں تبدیل کیا جانا چاہیے تاکہ عملی طور پر ان کا اثر ہو, اس پر سنجیدگی سے کام کریں. ایک اور موضوع پروڈکٹیوٹی کا ہے, لیکن اس میں میں تفصیل سے وارد نہیں ہوں گا. اگر زندگی رہی تو آئندہ پروڈکٹیوٹی کے بارے میں بیان کروں گا. ملک میں ہماری پروڈکٹیوٹی کی شرح کم ہے. ہم جتنا سرمایہ لگاتے ہیں, خواہ پانی ہو, بجلی ہو, وقت ہو, عمر ہو, سرمایہ کے تناسب سے, اور ہم جو خرچ کرتے ہیں اس کے تناسب سے پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے رائے حل موجود ہے, اس کا تجربہ بھی حاصل کیا جا چکا ہے. اس میدان میں بھی انشاءاللہ کام ہونا چاہیے. تو یہ باتیں اس سال کے نعرے کے تعلق سے تھیں. البتہ ہم نے اس سال جو نعرہ معین کیا ہے وہ صرف ایک سال سے مربوط نہیں ہے, ایک سال سے مخصوص نہیں ہے, یہ جاری ہے. یہ اس نوعیت کا کام نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر مکمل ہو جائے. اس سال میں 1403 ہجری شمسی میں عہدیداران بلند ہمتی سے کام لیں اور پہلا قدم اٹھائیں, منصوبہ بندی کریں. اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے. تو یہ اس موضوع سے متعلق باتیں تھیں. البتہ ایک تشویش پائی جاتی ہے, جو لوگ ملکی مسائل کو دل سوزی کے جذبے سے دیکھتے ہیں انہیں یہ تشویش ہے کہ اگر ہم عوام کا سرمایہ اور عوام کے وسائل کو اقتصادی امور میں شامل کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے غلط استعمال, امتیازی برتاؤ, سماجی طبقوں میں فاصلے اور بدعنوانی وغیرہ کا راستہ کھل جائے, جو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. بے شک یہ تشویش, یہ پریشانی درست ہے. ماضی میں ایسے افراد نکلے جنہوں نے سرکاری وسائل کو غلط استعمال کیا, حکومتی سرمایہ کو, حکومتی بینکوں کو, بینکوں سے قرضوں کو غلط استعمال کیا, کرپشن کی, امتیازی برتاؤ ہوا. یہ چیزیں ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ متعلقہ عہدیداران اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, بھرپور توجہ دیں, جو کام بھی کریں مکمل توجہ کے ساتھ کریں, قانون کو ملحوظ خاطر رکھیں. یہ لازمی کاموں میں ہے. یہ ضروری چیزوں اور ضروری احتیاط اور لازمی توجہ کی چیزوں میں سے ہے. خیر, سال کے نعرے اور اقتصادی موضوع پر اپنی گفتگو کو ہم یہیں روکتے ہیں اور اتنے پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. ایک دو باتیں ملک کے عمومی مسائل کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آج ہمارے قومی مفادات اور ہمارے مستقبل کے لیے روشن افق کا انحصار امید اور ایمان پر ہے۔ میں اس سے پہلے بھی سال 1402 میں اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس پر خاص تاکید کرنا چاہتا ہوں۔ امید اور ایمان، اگر دلوں میں امید کی شمع خاموش ہو جائے تو کوئی اقدام اور حرکت انجام نہیں پائے گی۔ ہمارے پاس ترقی کی اتنی وسیع توانائیاں ہیں، اتنے سارے باصلاحیت نوجوان ہیں، کام کے لیے آمادہ اور کام کے لیے ڈٹی رہنے والی قوم ہے، ہم اتنے کم نظیر قدرتی وسائل کے مالک ہیں، ہم اتنے غیر معمولی جغرافیائی محل وقوع کے مالک ہیں، ہم پیش رفت حاصل کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں اور بہت بڑی ترقی و پیش رفت کر سکتے ہیں۔ ابتدائی انقلاب سے اب تک ہم نے کافی ترقی و پیش رفت کی ہے، اب یہاں دشمن اس پر پردہ ڈالتا ہے، بعض لوگ اسے بخوبی بیان کرنا نہیں جانتے، لیکن ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ پیش رفت کے وسائل موجود ہیں۔ مگر یہ پیش رفت ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم اور آپ ملک کے مستقبل کے تعلق سے بھرپور طریقے سے پر امید ہوں، ہمارے اندر امید کا جذبہ ہو، ہمیں معلوم ہو کہ پیش رفت حاصل کی جا سکتی ہے، کام کیا جا سکتا ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ملک میں امید بڑھانے والے عوامل بھی الحمدللہ کم نہیں ہیں۔ جو چیزیں انسان میں امید پیدا کرتی ہیں ملک میں فراوانی کے ساتھ موجود ہیں، یہی صنعت کے میدان میں، صحت و سلامتی کے میدان میں، خلائی اسپیس شعبے میں اور سیاست کے میدان میں، علمی ترقی اور خارجہ سیاست کے میدان میں حاصل ہونے والی پیش رفت اور ملک کے اندر امن و سلامتی جو قابل توجہ ہے، ملک میں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے۔ 11 فروری کے دن ملک بھر میں کئی ملین افراد نکلتے ہیں، الحمدللہ مکمل امن و سلامتی کے ماحول میں انتخابات ہوتے ہیں، پرامن ماحول میں۔ دنیا میں بہت کم جگہوں پر اس طرح کا استحکام اور ایسا امن و سلامتی کا ماحول ہے۔ عوام کی یہ موجودگی، یہ تیز رفتار اور حیرت انگیز پیش رفت جو موجود ہے، یہ امید بڑھانے والی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں امید عطا کرتی ہیں، ہمارے عوام میں افتخار و وقار کے جذبے کو تقویت دیتی ہیں۔ اس وقت بھی ملک بھر میں نوجوانوں کی ہزاروں ٹیمیں مختلف میدانوں میں کاموں میں مصروف ہیں، بعض کے بارے میں ہمیں اجمالی طور پر اطلاعات ہیں اور بعض کو ہم تفصیلی طور پر جانتے ہیں۔ حقیقت میں نوجوانوں کی ہزاروں ٹیمیں بھرپور توانائی اور بھرپور جذبے کے ساتھ شوق سے کام اور محنت میں مصروف ہیں، سائنسی تحقیقات کر رہی ہیں، صنعتی تحقیقات انجام دے رہی ہیں، صنعت کے میدان میں، زراعت کے میدان میں کام کر رہی ہیں، صحت عامہ کے میدان میں، طبی امور کے میدان میں کام کر رہی ہیں، سائنسی تحقیقات انجام دے رہی ہیں، دینی مدارس میں فاضل و باصلاحیت نوجوان دینی و معرفتی امور میں کام کر رہے ہیں، نئے کام اور نئی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیاں مختلف جگہوں پر، تصنیف و تالیف کے میدان میں، کتابیں لکھنے کے میدان میں، شاعری کے میدان میں، فلم سازی کے میدان میں، آرٹ کے میدان میں، مصوری کے میدان میں، دستاویزی فلم کے میدان میں، ویژول آرٹس کے میدان میں، تبلیغی اور دینی سرگرمیوں کے میدان میں، معاشرے کی فضا میں رونق پیدا کرنے کے میدان میں کوششیں کر رہی ہیں۔ اربعین کے موقع پر، 15 شعبان اور عید غدیر کے موقع پر یہ عظیم جلوس اجتماعات جو ملک بھر میں نکل رہے ہیں، انہی نوجوانوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں، یہ سب امید بڑھانے والے عوامل ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے نوجوان محنت سے کام کر رہے ہیں، ہماری پروپیگنڈا توانائی بدقسمتی سے وہ ضروری رسائی نہیں رکھتی کہ جو ان سارے کاموں کو عوام کے سامنے لا سکے جو انجام دی جا رہے ہیں۔ یہ سب ملک میں امید دلانے والی چیزیں ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری عوامی تنظیمیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان، بہت پرجوش ہیں، فعال ہیں، سرگرم ہیں، جدت عملی رکھتے ہیں اور امید سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف انسان یہ دیکھتا ہے کہ کچھ افراد جو میری نظر میں منفی باتیں کرتے ہیں، نوجوانوں میں امید کا جذبہ پائے جانے کا انکار بھی کرتے ہیں اور یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کو امید سے ختم کر دیں، ان کے دلوں کی امیدوں کو چھین لیں۔ کیوں؟ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اپنا قلم استعمال کرتے ہیں یہ دلائل قائم کرنے کے لیے کہ مستقبل کے بارے میں امید نہیں رکھی جا سکتی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ وہ مقالہ لکھتے ہیں، استدلال پیش کرتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں پر امید نہیں رہا جا سکتا۔ آخر کیوں؟ اتنے سارے امید افزا عوامل و اسباب کے بعد بھی پر امید نہیں رہنا چاہیے؟ وہ گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر امید کے جذبے کو مار دیں، ختم کر دیں۔ دشمن یہ کام برسوں سے کر رہا ہے مگر اسے کامیابی نہیں ملی۔ برسوں سے گوناگون پروپیگنڈا کر کے مختلف ذرائع ابلاغ اور تشہیراتی حربوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کمزوریوں کا ڈھنڈورا پیٹیں۔ ملک کے اندر کچھ کمزوریاں ضرور ہیں، اسے 10 گنا بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں، اور جو ہم نے ترقیاں کی ہیں اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور کبھی تو ان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے فوجی عہدیداران کچھ دفاعی وسائل، کوئی چیز، کوئی میزائل بناتے ہیں اور اسے لانچ کرتے ہیں، لیکن دشمن کے پروپیگنڈے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، جبکہ میزائل کا لانچ کیا جانا نگاہوں کے سامنے ہے۔ یعنی دشمن تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ملک کے اندر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بعض لوگ میری نگاہ میں یہ غفلت برت رہے ہیں۔ ہمیں ایسی غفلت نہیں برتنا چاہیے، ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ میں عزیز نوجوانوں سے تاکید کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوان دشمن کی سازشوں سے آگاہ رہیں، نوجوان دشمن کے منصوبوں سے آگے آگے چلیں، ایک قدم آگے رہیں۔ دشمن آپ کو مایوس کر دینا چاہتا ہے تو وہ مایوس کرنے کے لیے جتنی محنت کر رہا ہے آپ اس سے زیادہ محنت کیجیے۔ امید پیدا کرنے کے لیے نوجوانوں کے دلوں میں امید کی جو شمع روشن ہے، دشمن قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر چاہتا ہے کہ بعض آوازیں کانوں تک نہ پہنچنے پائیں۔ آپ دشمن کی ان کوششوں کے برخلاف ان آوازوں کو کانوں تک پہنچائیں۔ آج آپ کے ہاتھ میں گوناگوں وسائل موجود ہیں۔ یہ ایک نقطہ تھا۔ قومی مفادات کے سلسلے میں دوسرا نقطہ عوام کے دلوں کو متحد کرنے کا مسئلہ ہے، عوام کے عزم و ارادے کو متحد کرنے کا موضوع ہے۔ اس میدان میں بدقسمتی سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، ہم ذرا کچھ پیچھے ہیں۔ سماجی رابطہ اور ہمدلی بہت اہم ہے، اس میدان میں ہم سے غفلت ہوئی ہے۔ خود ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے قومی اتحاد اور یکجہتی میں رکھنا ڈالا۔ اس غفلت میں ہم سب شریک ہیں۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ قومی یکجہتی کو، عوام کے اتحاد کو، عوام اور عہدیداروں کے اتحاد کو محفوظ رکھیں، اسے روز بروز تقویت پہنچائیں۔ یہی روز اول سے اسلامی نظام کی پالیسی رہی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روز اول سے جن چیزوں پر بڑی تاکید رکھتے تھے ان میں ایک اتحاد کا موضوع تھا۔ بعض لوگ جماعتی مسائل کے بارے میں، سیاسی مسائل کے بارے میں کبھی آپس میں اختلافات کا شکار ہو جاتے تھے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہیں فہمائش کرتے تھے، سمجھاتے تھے اور کہتے تھے جتنا چیخنا ہے امریکہ پر چیخیے۔ فکری اختلاف، پسند ناپسند کے اختلاف، سیاسی اختلاف ہر ملک میں ایک فطری چیز ہے، لیکن نفرت پھیلانا اس سے الگ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رائے آپ کی ہے اور ایک رائے کوئی دوسرا رکھتا ہے، یہ دونوں آپس میں یکساں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ نفرت پھیلانے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنانا چاہیے، اور یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ ان میں ہر کوئی دوسرے کے خلاف ہر ممکن ذریعہ استعمال کر کے اس کی توہین کرے، اسے تکلیفیں دے، اور کبھی کبھی اس میں تہمت اور جھوٹ وغیرہ جیسی چیزیں بھی شامل ہو جائیں۔ یہ تو بہت خراب بات ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ میری نظر میں داخلی نگرانی وغیرہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، البتہ ملک کے اندر گوناگوں سیاسی مسائل وغیرہ کے بارے میں رقابت پائی جاتی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ ایک خاندان میں ممکن ہے کہ دو بھائیوں کی پسند آپس میں مختلف ہو، لیکن ان کا رشتہ یا اخوت ختم نہیں ہونا چاہیے۔ نوبت گالم گلوچ، جھوٹ، توہین، ان سب چیزوں تک نہیں آنی چاہیے۔ اس کا سب کے سب خیال رکھیں، یہ بہت اہم اور کلیدی مسئلہ ہے۔ اپنے عزیز نوجوانوں سے تاکید اور سفارش کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر نفرت پھیلانے والا کوئی کام نہ کیا جائے۔ پسند ناپسند کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سب آپس میں برادرانہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے کے کلی مسائل سے روبرو ہوں۔ ملک کے مخالفین، اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالفین اور ملت ایران کے مخالفین کے مقابلے میں یکساں طور پر ڈٹ کر کھڑے رہیں اور اقدام کریں۔ اہم بین الاقوامی مسائل میں آج پہلے نمبر کا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، مسئلہ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں بھی چند جملے عرض کروں گا۔ مغربی ایشیا کے علاقے میں مزاحمت آج بڑی کلیدی حقیقت ہے جس نے ساری دنیا کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ لیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کو کئی پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو غزہ کے واقعات نے دکھا دیا کہ دنیا پر کیسا ظلم اور کیسی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یہ مغربی دنیا، یہ نام نہاد مہذب دنیا جو انسانی حقوق وغیرہ کے دعوے کرتی ہے، یہ دکھا دیا کہ ان کی زندگی پر، ان کے افکار پر، ان کے طرز عمل پر کیسی تاریکی سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ 30,000 سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہو جاتا ہے، نومولود بچے سے لے کر کم سن بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں، عورت، مرد اور بیماروں تک سبھی کو نہایت کم عرصے میں 30,000 سے زائد افراد کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان کے مکانات مسمار کر دیے جاتے ہیں، ان کا ملک کا ڈھانچہ تباہ کر دیا جاتا ہے اور مہذب دنیا تماشائی بنی رہتی ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ اس کی روک تھام نہیں کرتی، بلکہ اس میں ظالم جارے کو مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ غزہ کے عوام پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے ابتدائی دنوں میں امریکیوں نے مسلسل سفر کیے، یورپیوں نے ایک کے بعد ایک چکر لگائے اور جرائم پیشہ ظالم صہیونیوں کو اپنے تعاون اور حمایت کا یقین دلایا، واضح طور پر اعلان کیا، اور صرف اعلان نہیں کیا بلکہ ہتھیار بھی بھیجے، وسائل بھی فراہم کیے، انواع و اقسام کی مدد کی۔ آج کی دنیا کی تاریکی اور سیاہی یہ ہے۔ آج ہماری نگاہ کے سامنے ایک ایسی دنیا ہے۔ یہ ایک زاویہ نظر ہے جو آج کی دنیا کی حالت دکھاتا ہے۔ دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ ماجرا مقاومتی محاذ کی تشکیل کی حقانیت کو اجاگر کرتا ہے۔ کچھ لوگ اظہار خیال کرتے تھے کہ مغربی ایشیا میں اس مقاومتی محاذ کی کیا ضرورت تھی، لیکن ثابت ہو گیا کہ اس علاقے میں مقاومتی محاذ کی موجودگی انتہائی حیاتی مسئلہ ہے، اور اس مقاومتی محاذ کو روز بروز زیادہ تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جن انسانوں کے پاس بیدار ضمیر ہیں، وہ جب اس علاقے میں صہیونیوں کے مظالم کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے 70 سال سے یہ مظالم جاری ہیں، تو فطری بات ہے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکیں گے اور سکون سے خاموشی سے نہیں بیٹھ سکیں گے، بلکہ مقاومت کے بارے میں سوچیں گے، مزاحمت کے بارے میں سوچیں گے۔ مقاومتی محاذ کی تشکیل کی وجہ یہ سب کچھ ہے۔ یہ ملت فلسطین اور فلسطین کے حامیوں کے خلاف مجرم صہیونیوں کے دائمی مظالم کے مقابلے کے لیے ہے۔ اگر ایک اور زاویے سے اس مسئلے کو ہم دیکھیں تو نظر آئے گا کہ حالیہ چند مہینوں میں مقاومتی محاذ نے اپنی اصلی تصویر کی رونمائی کی ہے۔ شاید نہ تو امریکیوں کو، نہ علاقے کی حکومتوں کو اس علاقے کی مقاومت کی طاقت اور مزاحمت کی توانائیوں کا صحیح اندازہ نہیں تھا، لیکن اب وہ سمجھے ہیں۔ آپ فلسطین کی مزاحمت کو ذرا دیکھیے، غزہ کے مظلوم عوام کے صبر کو دیکھیے، حماس اور بقیہ دیگر جہادی گروہوں کے مجاہدین کے ارادے اور جذبے کو ذرا دیکھیے۔ لبنان میں، یمن میں، عراق میں مقاومت کی اس قوت ارادی کو دیکھیے۔ اس مزاحمت کی یہ حقیقت ہے، مزاحمت نے اپنا اصلی وجود، اپنی توانائیاں اور اپنی اصلی پوزیشن دکھا دی ہے، دنیا کو دکھا دیا کہ مقاومت کیا ہوتی ہے۔ امریکہ کے سارے اندازوں کو انہوں نے درہم برہم کر دیا ہے۔ امریکی اس علاقے میں کوشش کر رہے تھے کہ اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے کے تمام حالات اور امور کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، خواہ وہ عراق ہو، شام ہو، لبنان ہو یا پورا علاقہ ہو، پورا خطہ ہو، ایک غلط اندازے کی بنیاد پر۔ وہ اس نہج پر اس طرح سے سوچ رہے تھے، لیکن مقاومت کی طاقت نے ان تمام اندازوں کو خاک میں ملا دیا اور ثابت کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور امریکی اس علاقے میں رک نہیں پائیں گے، اور بالآخر امریکی اس علاقے سے باہر نکلنے پر مجبور ہیں۔ ایک اور نقطہ اور ایک اور زاویہ نگاہ اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے یہ ہے کہ صہیونی حکومت کی حالت سب کے لیے واضح ہو گئی۔ پتہ چل گیا کہ صہیونی حکومت اپنے تحفظ میں صرف بحران کا شکار نہیں ہے، بلکہ بحران سے خود کو باہر نکالنے میں بھی ایک بحران سے دوچار ہے، دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور خود کو باہر نہیں نکال پا رہی۔ غزہ میں صہیونی حکومت کے داخل ہونے سے اس کے لیے ایک دلدل پیدا ہو گئی۔ آج اگر وہ غزہ سے باہر نکلے تو شکست خوردہ باہر آئیں گے، اور باہر نہ نکلے تب بھی شکست خوردہ مانے جائیں گے۔ صہیونی حکومت کی یہ حالت ہے، یہی تضاد جو ان کے فیصلوں میں ہے، اور یہ گما گو کی حالت جو ان پر طاری ہے، یہ سبب بنی ہے کہ صہیونی حکومت کے داخلی حلقوں میں صہیونی حکومت کے عہدیداران کے درمیان گہرے اختلافات پیدا ہو جائیں اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں۔ آج صہیونی حکومت فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے، اور یہ صورتحال انشاءاللہ انہیں نابودی کے قریب لے جائے گی۔ اور جہاں تک بات ہے امریکہ کی، تو امریکہ غزے کے مسئلے میں بدترین روش پر چلا ہے۔ امریکہ نے غزہ کے علاقے میں بدترین طریقہ کار اختیار کیا۔ اس نے وہ حرکت کی کہ ساری دنیا میں نفرت کا مستحق بن گیا۔ یہ لوگ جو لندن میں، پیرس میں اور باقی یورپی ممالک میں اور خود امریکہ میں سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں، یہ در حقیقت امریکہ سے اپنی نفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں نفرت سے دیکھے جانے لگا ہے، علاقے میں نفرت سے دیکھا جاتا ہے، اور اب اس نفرت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ علاقے کے مسائل کے بارے میں بھی ان کی سوچ غلط ہے۔ اس غلط سوچ کی بنیاد پر لیے جانے والے تمام ان کے فیصلے بھی غلط ہیں۔ امریکہ کے خلاف کوئی اقدام ہوتا ہے، امریکی اپنے اندازوں کے مطابق اسے ایران سے منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ اندازے یقینی طور پر غلط ہیں، اور امریکہ آخرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا۔ وہ عوام کی شناخت نہیں رکھتے، اقوام اور ان کے بہادر نوجوانوں کی توہین کرتے ہیں۔ جبکہ لوگ خود صاحب فکر ہیں اور ارادے کے مالک ہیں، پختہ عزم رکھتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں۔ بے شک ہم مزاحمت کا، مقاومت کا دفاع کرتے ہیں، ہمارے لیے جہاں تک ممکن ہو ہم مقاومتی تنظیموں کی حمایت اور پشت پناہی اور مدد کرتے رہیں گے، اور کرتے ہیں، ان کے اقدامات کی قدردانی کرتے ہیں، لیکن اپنے فیصلے وہ خود کرتی ہیں اور اقدام کرتی ہیں، اور اس روش میں، اس طریقہ کار میں وہ حق بجانب ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ صہیونی حکومت کے وجود کی وجہ سے علاقے میں بہت بڑا ستم ڈھایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ستم ہے جو دسیوں سال سے جاری ہے، یہ ظلم بند ہو جانا چاہیے۔ یہ عظیم جہاد، انسانی جہاد، اسلامی جہاد اور ضمیر کے جہاد میں جو بھی اترے گا، ہم اس کے طرفدار ہیں، اس کی حمایت کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور توفیق خداوندی سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد سے ہم اپنا ہدف حاصل کر لیں گے۔
با حول قوه الهی به مقصود خودمون هم نائل خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.